بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ میں ہوں سید انوار الحسن. ناظرین, حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان اور کوئٹہ میں ہونے والے ناخوشگوار فرقہ واریت کے واقعات نے ایک دفعہ پھر, جس میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, ایک دفعہ پھر ہم سب کی توجہ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے فرقہ واریت کے ناسور کے خاتمے کی طرف دلوائی ہے. آپ کی علم ہے کہ فرقہ واریت کی موجودہ لہر نے پہلے گلگت بلتستان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور پھر کوئٹہ میں پچھلے 10 دنوں میں 18 قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں. حکومتی سطح پر اس کی روک تھام کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے گئے. 3 اپریل کو جب گلگت میں واقعہ ہوا, اس کے بعد سے وہاں کرفیو نافذ ہے. کل اس میں جزوی طور پہ نرمی کی گئی کیونکہ حالات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے کہا ہے, اعلان کیا ہے کہ گلگت اور چلاس کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے کمیشن قائم کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس علاقے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے علماء کرام پر مبنی ایک پیس کاؤنسل تشکیل دی جائے گی. کوئٹہ میں ایک خصوصی سیکورٹی پلان ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ تیار کیا جا رہا ہے. ان تمام اقدامات کے کیا نتائج نکلیں گے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ان تمام واقعات سے بآسانی ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے, وہ یہ کہ ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ ویورز, آپ کے علم میں ہے کہ فقہی اور مسالک سے متعلق معاملات, اس میں جذباتیت انوالو ہو جاتی ہے, اور اگر اس طرح کے واقعات ہوں تو پھر اس کے خدا نخواستہ بڑے بھیانک نتائج بھی مرتب ہو سکتے ہیں. آگ تیزی سے بھڑکتی, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آگ کو ٹھنڈا کریں, اس کو کم کریں. اولین ذمہ داری حکومت کی ہے, چاہے وہ وفاقی ہو, صوبائی ہو یا گلگت بلتستان کی ہو. علماء کرام کا بڑا کلیدی اور اہم رول ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان کا بہت زیادہ اثر رسوخ پایا جاتا ہے, اور میڈیا جو کہ اوپینین میکر ہے, اس کا بھی اپنا رول ہے. اس لیے ہم نے آج کی نشست میں ان تمام پہلوؤں کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے معزز مہمانوں کو مدعو کیا ہے اور اس پر ہم بات کریں گے. ہماری یہی کوشش ہوگی کہ گفتگو تعمیری ہو, غیر جذباتی انداز میں ہو, تاکہ اپنا نقطہ نظر بھی سامنے آئے اور کوئی حل کی طرف ہم آگے بڑھیں. اس نشست کا کوئی خالصتاً فائدہ ہو, صرف جسے کہتے ہیں نشستن گفتن اور برخاستن نہ ہو. اپنے معزز مہمانوں کا تعارف میں کرا دیتا ہوں. ہماری آج کی پہلی مہمان شخصیت پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما, ممبر قومی اسمبلی, سابق وزیر ہیں, پیپلز پارٹی بلوچستان کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. میری آج کی دوسری مہمان شخصیت محمد امین شہیدی صاحب, آپ مجلس وحدت المسلمین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں. آپ کے اپنے نہایت شکر گزار ہیں, اور امین شہیدی صاحب کا تعلق گلگت سے ہے تو آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ گلگت حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں. ہماری آج کی تیسری مہمان شخصیت ہمارے نہایت محترم سینیٹر طلا محمود صاحب, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ نے اپنی پہلی سینیٹشپ کی ٹینیور میں جو قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین تھے, نیچرلی آپ کو بھی بہت سا علم ہوگا. سینیٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ہماری انتہائی معزز شخصیت لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب, چیئرمین علماء کونسل پاکستان, اور مولانا صاحب بھی کے ویوز بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, اور اس موضوع پر ہم آج یہ بھی چاہیں گے کہ وہ ہمیں حل کی طرف لے کر جائیں کہ اس کا حل کیا ہے. آپ چاروں معزز مہمان شخصیت کا میں نہایت مشکور ہوں کہ آج کے اس عام معاملے پر جس کی ایک ہیومن ڈائمنشن ہے آپ لوگوں نے ہماری دعوت قبول کی. آیت اللہ درانی صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. واقعات کی طرف اگر ہم دیکھیں تو کوہستان, بس سانیہ, اس کے بعد گلگت, پھر چلاس, آپ کے علاقے کی طرف آ جائیں کوئٹہ. کوئٹہ میں نے بتایا پچھلے 10 دنوں میں 18 انسانی قیمتی جانوں کا ضیاع, ہزارہ کمیونٹی نیچرلی شیعہ فیت, ان کی کافی زیادہ ان کو جانی نقصان ہو رہا ہے. بنیادی میرا سوال یہ ہے, اور ایک عام پاکستانی کا, یہ واقعات تواتر سے کیوں کر ہو رہے ہیں, اور ان کی روک تھام کے لیے وہ کون سے مؤثر اقدامات ہیں کہ جن کو اٹھایا جائے تو ان کے نتائج نکلیں گے؟ کیا وہ یہ ہے جن کا میں نے اپنی ابتدائی میں تذکرہ کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سر, بہت ہی پاورفل موضوع ہے, بہت بڑا رینج ہے اس کا, اور ہم تو صرف سرسری اس کے بنیادی تقاضوں پر جائزہ لے سکیں گے. جو واقعات ہیں وہ یک طرفہ ایک چیز محسوس ہو رہا ہے کہ صرف ایک, یعنی فقہ کے ایک حصے کی طرف, اسلامی فقہ میں ایک پورشن کی طرف ایک حملہ آوری ہو رہی ہے, اور یہ محسوس دلایا جا رہا ہے اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ دوسرے فقہ کی طرف سے اس فقہ پر ایک حملہ آوری ہو رہی ہے.
حقیقت کیا ہے؟
دیکھیں,
ایک ہوتا ہے محسوس کروانا،
دیکھو ایک چیز،
کیونکہ آپ لوگوں کے نفس کو سمجھتے ہیں،
دوسری طرف سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بلوچستان کے لحاظ سے فقہ سے اٹ کر کے ایک خاص قبیلے کو وہ ہٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہزارہ برادری کو، یہ بلوچستان کا ایک اچھا مضبوط پاورفل ایک قبیلہ ہے، اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے. تیسری طرف سے گلگت بلتستان اسکردو میں بھی ایسی پوزیشن پر آ کر کے حملہ آوری ہو رہی ہے جہاں پر یہ خود اپنی اپنی پوزیشنز میں قبائلی طور پر مضبوط ہیں. ان میں سے بھی اگر ان کو فقہ سے ہٹ کر کے بات سوچا جائے تو فقہ سے ہٹ کر کے ان کے قبائلی سسٹم کے اندر، ان کے قبائل پر، ان کے گروپس میں دو حصوں میں اس کو تقسیم کر رہے ہیں، ایک فقہی والا مسئلے پر، ایک وہاں پر قبائلی نظام کی لڑائی کی طرف رجحان کو، پھر اس کے بعد اس میں لسان آ رہا ہے.
اچھا،
تیسری بات جو ان تمام چیزوں کو لے کر کے ابھر رہا ہے، جو میں نے بلوچستان میں اس کو محسوس کیا ہے، جو ابھی میں آگے جو اس کا موومنٹ کا جو ایک انتہا ہوگی، اس کا رخ کدھر سے شروع ہوا ہے، کدھر جا کر کے وہ ہٹ کرے گا، جو پاورفل طریقے سے ہٹ کرے گا وہ اب لسان کو کرے گا. دیکھو لسانی جھگڑوں کی طرف اس کا ایک رخ بن رہا ہے اور بنے گا اور اسی طرح رخ کرے گا. دیکھیں حکومتی اقدار، حکومت میں ہم سب مختلف جگہوں پر یکجا ہو کر کے کام کر رہے ہیں، مطلب تمام سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل فورسز جو پاکستان کے اندر اور پارلیمان کے اندر ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں حکومت کر رہے ہیں. مطلب بلوچستان میں صرف پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، سات جماعتیں طاقتور طریقے سے، ہر ایک اپنے اپنے فورس، سات جماعتوں کی حکومت ہے بلوچستان میں، لیڈ پیپلز پارٹی کا ٹائٹل پہ ہے. آپ مجھے کہیں گے کہ میں
یکدم نہیں، میرے پاس پوری ٹائم لائن ہے. آپ ایک عمل نشست میں تھے مستونگ میں ستمبر 2011 کو 26,000 کمیونٹی کے لوگوں کو فائرنگ کر کے.
دیکھیں چیزیں، یہ ایک ریسرچ ہے، ایک تحقیق ہے، اور یکدم میں آپ کو ایک ملین کا جواب دے دوں، کوئی ایک روپے کا لیے بغیر میں آپ کو ایک روپے کا کیسے جواب دوں گا؟ یہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل. نمبر ون، آپ انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ ادھر مدبیڑ ہیں،
ٹھیک ہے،
آپ ان کے الائی بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ چلنا بھی نہیں چاہتے، وہ آپ سے، آپ چونکہ کرائے کے سپاہی کی حیثیت سے ہمیشہ رہے ہو، یہ چاہے آپ کا وہ سیاسی قداور شخصیات ہیں یا پولیٹیکل فورسز ہیں یا فوجی فورسز ہیں یا انٹیلیجنس فورسز ہیں یا آپ کے بیوروکریٹ فورسز ہیں یا آپ کے تجار ہیں، تاجر جو ہے نا، یہ سب کے سب امریکنز کے سامنے یا دنیا کے سامنے اپنے کو مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پر کرائے کے سپاہی کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں. اس کرائے کے سپاہی سے مزید کام لیا جانا ہے،
جو اسی کا شخص آنا ہے، جو
یقیناً یہ آپ،
میں طلحہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں،
بس میں صرف اتنا کہوں
طلحہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام، ایک تو آپ نے گفتگو مفصل سن لی دورانی صاحب کی، جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے اور قوت رکھتی ہے، اور ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ جب عمر خارجہ کے معاملات طے کیے جا رہے تھے تو آپ لوگوں کی اپنی آواز تھی نیٹو سپلائی پہ، تمام ایشوز پہ، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر آپ لوگوں کی ہم نے مضبوط آواز ابھی تک نہیں سنی. مطلب شیعہ سنی اور پھر اس میں ریونج کلنگز ہوتی ہیں، اگر گلگت میں واقعہ ہوتا ہے اس کا جواب چلاس میں آتا ہے، پھر کوئٹہ میں ہو رہا ہے اس کی کہیں ہم اور جگہ تصویر دیکھیں گے. اس پر میں چاہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام جو بلوچستان میں حکومتی جماعت کا حصہ ہے، کیا موقف ہے اور اس کے حل کے لیے کیا ہونا چاہیے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ تو خیر آپ نہ کہیں کہ جمعیت کا اس میں کوئی اس رسپانس نہیں ہے. جن دنوں یہ گلگت کے اندر یہ مسائل کھڑے ہوئے تو ہمارے جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، امیر ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی اور باقاعدہ یہ کہا گیا کہ کسی طریقے سے بھی وہاں پر کردار ادا کیا جائے کہ امن قائم ہو. گلگت بلتستان کے حوالے سے جو مسائل ہیں، جو آپ ابھی سوال کر رہے تھے آیت اللہ صاحب سے، میں اس میں تھوڑا سا اس کو بریف کرنا ضرور چاہوں گا. گلگت بلتستان بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے جی، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں پہ ہماری سرحد واحد سرحد ہے جو چائنا کے ساتھ ہمارا لنک ہو رہا ہے.
ٹھیک.
اور اگر اس جگہ پہ صورتحال بڑی اچھی اور بہت ہی سیٹسفائیڈ ہو تو وہاں پر ہماری جو ٹریفک ہے وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ چل سکتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے انٹرنیشنل ممالک ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا جھکاؤ جو ہے وہ چائنا کی طرف سے زیادہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے میں، حالانکہ شیعہ اور سنی وہاں پر آپس میں رشتہ داریاں بھی کرتے رہے ہیں، آپس میں ان کی بہت زیادہ تعلق اور واسطے رہے ہیں، ان لوگوں کا ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہی محلے میں دونوں فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ اچانک، میں اچانک تو نہیں کہہ سکتا، یہ تقریباً 15-20 سال سے سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد سے
اب زیادہ زور پکڑ،
90 سے پہلے تو اس کا نام و نشان نہیں تھا اس قسم کی بات۔
آپ نے کہا کہ نیچرلی بیرونی قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان سٹیبلائز ہو، لیکن ہمیں اپنا گھر تو خود سے،
یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا کہ بلوچستان میں جو کلنگ ہو رہی ہے، تو آپ شاید، آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں ہمارے پرائم منسٹر نے یہ ریز بھی کیا تھا کہ وہاں پہ انٹرنیشنل جو ہے انوالومنٹ ہے، خاص طور پہ اس میں انڈیا کا بھی ذکر آیا تھا۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس میں ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنے اوپر ہی تھوپ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی مرود الزام بنا لیتے ہیں
کہ ہم ہر چیز سازش کے نام پر بیرونی قوتوں پہ تھوپ دیتے ہیں۔
نہیں، بیرونی، دیکھیں نا، بیرونی قوتیں تو وہاں پہ انوالو ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔
حکومت اور سیاسی جماعتیں کہاں،
اور جہاں تک تعلق ہے سیاسی جماعتیں گلگت بلتستان کے حوالے سے، آپ نے بلتستان، وہاں پر بھی، وہاں پر بھی
آواز ہے، ممبران ہے، کہاں ہیں،
بالکل وہاں پر بھی جو ہے
بیرونی سازشوں کے رحم و کرم ہمیں چھوڑ دیا۔
ایسی بات نہیں ہے کہ کیسے چھوڑ دیا جائے، باقاعدہ ہر مرحلے پر کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پہ آپس میں بیٹھ کے افہام و تفہیم کے مسائل،
افہام و تفہیم کی بات ہی۔ میں آپ کو، علامہ صاحب، آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ لوگوں نے احتجاج کیا، سٹ ان کی، آپ لوگوں نے وزیر داخلہ سے ملاقاتیں ہوئی، میں نے کچھ تذکرہ کیا کہ ایک علماء کی پیس کاؤنسل بنے گی، گلگت چلاس کے انسٹنٹس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ مطمئن ہیں آپ ان سٹیپس سے کہ گلگت میں پائیدار امن قائم ہو جائے گا؟ مزید کیا ہونا چاہیے؟ میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خود یہ جو مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ رائے پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ موضوع بہت لمبا چوڑا ہے تو اس مختصر وقت میں ظاہر ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا دو حوالوں سے بات کر سکوں۔ ایک یہ ہے کہ مذہبی حوالے سے کیا فرقواریت کسی مسلک اور کسی فرقے کی بنیادی عقیدے میں اور اس کے اصولوں میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ میں جتنے فقہا کو میں نے پڑھا ہے، چاہے ان کا تعلق حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی یا جعفری فقہ سے ہو، کہیں پر بھی فقہا کو میں نے کسی اور فقہ کے پیروکاروں کے حوالے سے منفی تبصرہ کرتے ہوئے یا ان کے قتل کے فتاوی دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔
پھر کیوں ہے؟
میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فقہی حوالے سے دیکھیں تو اختلافات کی گنجائش تو فقہ میں ہے، لیکن ان اختلافات کا مطلب قتال ہرگز نہیں ہے۔ اسلام آیا ہے لوگوں کو امن اور پیس فراہم کرنے کے لیے، قتل عام کے لیے نہیں۔ اور فقہی اختلافات صرف میز پر اور کتابوں کی حد تک اور درس و تدریس کی حد تک ہونے چاہیے۔
لیکن زمینی حقائق کیا ہیں؟
میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہی اختلافات اس چیز کی بنیاد نہیں بن سکتے کہ آپ کسی کے قتال کا حکم دیں۔ دوسری بات، ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس پورے خطے کی سیاسی سچویشن بدل گئی، اور عالمی سیاست کے تناظر میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں ایک قوت اٹھی ہے جو مشرق اور مغرب دونوں کے اگینسٹ یہ کہے کہ بھئی ہم خود اسلام کی بنیاد پر سربلند ہو کے اپنے فیصلے خود کریں گے، اس کے بعد اس انقلاب کو ایک شیعہ انقلاب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے مقابلے میں پھر مختلف قسم کے مسائل جو ہیں وہ کریٹ
اور آپ لوگوں نے کیا رول ادا کیا؟ میں تارا شریف سے شیعہ انقلاب سے نہ جوڑا جائے،
میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں
کیا رول آپ نے ادا
کیا؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے
مسلمین جو ہے اس کے بارے میں ایک عام رائے یہی ہے نا کہ یہ ایک شیعہ تنظیم ہے۔
بالکل ٹھیک ہے،
یہ ہے،
کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جب یہ انقلاب آیا، اس کے بعد اس انقلاب کے بانی امام خمینی ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا، ان کا فتویٰ ان ریٹن تمام تر کتابوں میں اور ویب سائٹس پہ اور جہاں جہاں آپ سورس ہیں وہاں پر موجود ہے کہ شیعہ سنی کی لڑائی لڑنے والے نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں بلکہ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ ان کا معروف قول ہے،
ٹھیک ہے۔
دوسری بات، انہوں نے حتیٰ اس فرقوارانہ ذہن کو روکنے کے لیے فتویٰ دیا کہ جو حاجی مکہ میں جاتے ہیں، جو یہ مختلف ٹی وی چینلز پہ مجھ سے خود فقہی سوالات کیے گئے کہ کیا مکہ میں جا کے، مدینہ میں جا کے، وہاں کے اس پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں. میرے ساتھ جو اہل سنت فقہا اور علماء بیٹھے تھے انہوں نے خود کہا کہ نہیں جائز نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ جائز ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ لازم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ جو لوگ مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، اگر حرم میں نماز ہو رہی ہو نماز چھوڑ کر اگر وہ نکلتے ہیں انفرادی نماز پڑھنے کے لیے، یہ حرام ہے.
تو یہ اتنی اچھی ٹیچنگز کے باوجود میں تارا شفیع صاحب کو بھی شامل کر دوں کیونکہ وہ لاہور میں اور یہ نہ فیل کریں کہ وہ بالکل آئسولیٹڈ ہیں. تارا شفیع صاحب، آپ نے گفتگو ساری سنی، میں چاہوں گا کہ یہ جو امین شہیدی صاحب نے کہا، علامہ صاحب نے، کہ جب فقہی طور پر اختلاف کا حق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، برسر پیکار ہو جائیں، مطلب کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ماننے والے تو سب ایک ہی اللہ اور ایک ہی محمد کے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی علماء کاؤنسل ہے، ان کی مجلس عبادت مسلمین ہے، اس طرح کی اور بھی تنظیمیں ہیں، فورمز ہیں، کاؤنسلز ہیں، فرقہ واریت پاکستان میں کم نہیں ہو رہی، کم از کم واقعات کی حد تک اس میں ہمیں تو اضافہ نظر آ رہا ہے، کیا وجوہات اور سدباب کیسے ممکن ہیں مولانا صاحب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نواز صاحب. میں گزارش کروں گا کہ قتل کسی بھی انسان کا ہو، خواہ وہ شیعہ ہو، سنی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، بے گناہ کسی انسان کا بھی قتل جو ہے اللہ نے اس کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم حقائق پر بات نہیں کرتے اور ایسی گفتگو ہم کرتے ہیں کہ جس سے حقائق چھپانے کی کوشش تو کہا جا سکتا ہے. علامہ صاحب نے جو فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فساد کا آغاز ہی اس وقت ہوا جب ایرانی انقلاب کو پاکستان کے اندر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، جب ایسا غلیظ لٹریچر ایران سے شائع کر کے پاکستان میں بھیجا گیا کہ جو نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی علامہ صاحب ہی پڑھ سکیں گے ٹی وی پر. تو یہ وجہ بنی اس ملک میں شیعہ سنی فساد کی، اور یہی وجہ ہے آج بھی کہ گلگت بلتستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر، باقی اور کراچی کے اندر وہ گروپ جو ایران میں جا کر تربیت لیتے ہیں اور پھر وہ پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں. میں آپ کو کتنے لوگوں کے نام گنواؤں کہ جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی اور وہ اس وقت قم میں ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں نہ ایران کی وکالت کرنی ہے، نہ سعودی عرب کی وکالت کرنی ہے، نہ امریکہ کی وکالت کرنی ہے، ہمیں اپنا ملک دیکھنا چاہیے. گلگت کے اندر یہ سینیٹر طلحہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے لوگوں پر حملے ہوئے، گلگت کے اندر وکلاء پر حملے ہوئے، پھر بس کا واقعہ ہوا. الحمدللہ پورے اہل سنت نے ملک بھر میں اس واقعے کی مذمت کی. پھر ایک احتجاجی جلوس کے اوپر گرنیڈ مارے گئے، بم مارے گئے اور 7 لوگ اس میں شہید ہو گئے. یہ کوئی واقعہ ایک دن کا نہیں ہے یا ایک لمحے کا نہیں ہے، ہزارہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کوئٹہ میں وہ قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ حکمرانوں نے وہاں پر جو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس پر ماتم کیا جانا چاہیے. میں علامہ صاحب کے ساتھ ان ہزارہ کے لوگوں کے پاس جانے کو تیار ہوں جن کا خون بہ رہا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہماری اپنی اپنی پارٹیاں ہیں، ہمارے اپنے اپنے گروپ ہیں، ہمارے اپنے اپنی. میں کہتا ہوں کہ خمینی صاحب نے کیوں حملہ کروایا تھا کعبۃ اللہ پر، ایران نے کیوں سرپرستی کی ان لوگوں کی جنہوں نے حج کے دوران مکہ مکرمہ کا امن تباہ کیا. یہ پاکستان میں فرقہ واریت پرڈیوس کروائی گئی ایران کے اندر سے، اور آج پاکستان کے اندر یہ جو ساری تباہی ہو رہی ہے یہ بیرونی لوگوں کے امداد پر ہو رہی ہے.
مولانا صاحب، میں آپ کو دوبارہ لوٹ کر آؤں گا، آپ کا میں نے تفصیل سے موقف سنا. میں طلحہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم آج کی نشست میں ایران سعودی عرب کو سائٹ پہ رکھے پاکستان کے معاملات پہ میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ تو آیت اللہ درانی صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ وہ مذمت کرتے ہیں جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ واقعات ہوئے اور اس پر، لیکن حکومت نے کہا خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے. ہم اپنے ہاؤس کو کیسے ان آرڈر کریں؟ یہ آپ کے سامنے بیٹھے امین شہیدی صاحب، ان کا نقطہ نظر سن لیا کہ اختلاف ہو لیکن اجازت کوئی نہیں دے سکتا. طاہر اشرفی صاحب کا بھی یہی ماننا اور کہنا ہے، ایران اور سعودی عرب کی بحث میں نہیں پڑتے، وہ ایک سبجیکٹ کے ہم ڈرفٹ ہو جائیں گے. ہمیں اب کرنا کیا، اس میسج کو کیسے افیکٹولی لوگوں تک پہنچانا ہے؟
دیکھیے
یہ ریونج کلنگز نہ ہوتا.
انوار صاحب، میں ہمیشہ سے اس کے اوپر بڑا میں کانفیڈنٹ رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات، اور میں اس کو اس پہ بلیو بھی رکھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے ایران ہو چاہے سعودی عربیہ ہو، یہ سب ہمارے برادر ملک ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق ہے، ہمارے ہمسایہ ملک ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد بھی ہم آگے آگے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اور بھی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں. دیکھیں ہے تو مسلمان ہی نا،
جو ہے مسلمان،
اور لفظوں کے اوپر بڑا کنٹرول ہونا چاہیے. یہ لفظوں سے ہی آپس میں جو ہے اختلافات بھی بنتے ہیں اور جھگڑے بھی کریٹ ہو جاتے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ اس سارے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جو بھی بات ختم ہونی ہے وہ ٹیبل کے اوپر ختم ہونی ہے. اور کلنگ کس کی ہوتی ہے؟ بے گناہ لوگوں کی، عام شہری، عام راہگیر، جس کا اس کسی چیز سے کوئی تعلق یا واسطہ معلوم تک نہیں ہے. اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ شاید سنی ہے یا شیعہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فرقہ واریت کی ہوا دی جا رہی ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت، اور اس کو اگر آپ اس اور اپر لیول پہ جاتے ہیں تو اس میں ملکوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہوا دی جا رہی ہے، جیسے ابھی ذکر ہوا ایران کا.
ہمیں کیا
یا دوسرا
جی ہمیں
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان بھائی ہیں، ہمیں آپس میں مل جل کے رہنا ہے. آج جہاں پر ہم رشتے کرتے تھے، جہاں پر ہم صبح و شام اٹھتے بیٹھتے تھے، جہاں پہ ہمارے تعلقات تھے، آج ہم ایک دوسرے کو خونی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ کس نے کریٹ کی ہے؟ اس کے پیچھے باقاعدہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت گڑھ ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی، جس کے اندر آپ را کو بھی ڈال سکتے ہیں، انڈین ایجنسیاں ہیں، افغانستان کی ایجنسیز ہیں، اسرائیل کی ایجنسیز ہیں، اور سب سے بڑی جو ان کی چیف ہے سی آئی اے جو بیٹھی ہے، جو چاہتی ہے کہ اس قسم کے کام کیے جائے.
ہمارا بن جاتا
آج بالکل. آپ یہ بتائیے کہ بلوچستان کے اوپر ریزولوشن کس نے پاس کیا؟ بلوچستان کے اندر انسرٹنٹی کیوں ہے؟ گلگت بلتستان کے اندر انسرٹنٹی کیوں ہے؟
دیکھیں
بلوچستان میں ان کی دلچسپی اس کی زمین کے حوالے سے ہے، وہاں پر جو را مٹیریلز ہیں، جو وہاں کی مسائل ہیں، ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں.
بلوچستان میں بھی ایک اسمبلی ہے نا، آپ نے تو یوس کانگریس کی بات کی، بلوچستان میں اپنی ایک نمائندہ اسمبلی ہے، آپ کی جماعت کے نمائندگان ہیں، ان کی جماعت کے نمائندگان ہیں. گلگت بلتستان میں ایک حکومت ہے، وہاں بھی اسمبلی، آپ کی جماعت ہے، آپ کی جماعت بھی ہے. تو بہت سی چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں ہیں نا دورانی صاحب، جو معاملات ہمارے کنٹرول میں پہلے ان کو تو لوگ اس سے تو سیٹسفائیڈ ہوں. آپ کے سامنے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کوئٹہ میں، انہوں نے اظہار ہمدردی بھی کیا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں وہ تو ہمیں فیل ہو نا کہ اس پہ کام ہو رہا.
حکومت اور ریاست میں فرق ہے. ہم لوگ جو اس وقت جو میں محسوس کر رہا ہوں، آپ میرے پاس متفق نہ ہو جائے، ہمیں تو وہ روٹی کپڑا مکان کے ساتھ بجری مجری اور اس طرح کے کمبے لگانے پر تو ہم لگے ہوئے. جو ریاستی اقدار کو پاورفل طریقے سے چلاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی، وہ ایک اور اس کے حکومت کے بیچ میں صبح ایک حقیقت پسندی سے اگر میں کام لوں آپ کے سامنے، تو ہم تو صبح سے شام تک اپنے معاملات کو چلانے کے لیے صبح سے شام تک وزیر اعظم دروازوں پر احتساب سامنے پیش ہے. پریزیڈنٹ صاحب بھی اسی حالت میں ہیں، وزراء اور تمام جو ہے نا وہ اسی معاملات میں ہیں کہ صبح ان کو کس عدالت کے دروازے پر پہنچنا چاہیے. اور صوبائی حکومت بھی اسی
وہ تو کسی دروازے پہ نہیں جا رہے نا.
میں کہتا ہوں کہ جب اوپر کا معاملہ ایسا طبقات کے ساتھ ایسی مدبھیڑ میں ہے تو یہ حقیقت کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کریں. دوسری طرف ہم ریاستی اقدار کے جو ساتھی ہیں انہوں نے ابھی تھوڑے سے اپنے پوزیشنز کو اس راستے پر نہیں ڈالا ہے کہ جس میں حکومت پاکستان میں سیاست اور سیاسی اکابرین اور جماعتیں جو نا طاقتور طریقے سے اس ملک کی باغ دوڑ کو مکمل طور پر سنبھال سکے. ایک چیز اس میں فقدان ہے، آپ اس میں اپنی رائے رکھ سکتے
ہیں. آپ پہ گرے گا سارا
تو ظاہر ہے کس نسل.
اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ ریاستی ادارے اقدار تبدیلی حکومت ووٹوں سے تو آپ آئے ہیں نا.
دیکھو میں 125 آدمیوں کے ساتھ فیڈرل میں بیٹھا حکومت کر رہا ہوں 342 کے حال میں. صبح سے شام تک تو آپ داڑھی اور گوڑے پر ہاتھ رکھ کر کے حکومت کو چلا رہے ہیں. ایک بات آپ طے شدہ. دوسری طرف سے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی پوزیشن بلوچستان میں یا مرکز یا گلگت بلتستان میں کیوں ہے, اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے. وہ اگر شام سے فارغ ہوگا پاکستان سے فارغ ہوگا تو ہم صبح سے شام تک جو ہے نا وہ ایران کے متعلق سوچتا ہے. فرض کیجئے کہ ایران کا اور اسرائیل کے مابین ایک بات چیت مکمل ہو جاتی. ایران اور امریکہ کے بیچ میں نہیں کہہ رہا, ایران اور اسرائیل, کیونکہ 35,000 یہودی ایران کے اندر بھی تو رہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, ان کے آپس میں بھی دوستیاں اور نفرتیں بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح قبائلی معاملات میں ہمارے اندر بھی یہ جو وحدت المسلمین ہے شیعہ سنی اور ان سے ہٹ کر کے بھی ہر ایک کے اندر بھی لڑائی ہے. کبھی کراچی کے اندر بھی بڑی بڑی تحریکیں آپس میں, سنیوں کے آپس میں بھی تو تحریکیں ہیں.
ٹھیک ہے,
اور اس میں قبائل کی لڑائیاں بھی موجود ہیں.
ٹھیک ہے,
ان چیزوں میں کچھ لوگ اگر کوئی مانے نہ مانے, لیکن میرا ریسرچ یہ کہتا ہے کہ کچھ گروپس بنتے ہیں ایجنٹس ہونے کے لیے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پولیٹیکل ایجنٹس کے ساتھ ساتھ
حل کی طرف میں چاہوں گا آپ کے اس میں آؤں گا. سید مہدی شاہ صاحب وزیراعلیٰ جو گلگت بلتستان کے ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. مہدی شاہ صاحب ویلکم ٹو دا شو.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب یہاں پر اسٹوڈیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں امین شہیدی صاحب, آیت اللہ دورانی صاحب, سینٹر طلح محمود, اور لاہور میں مولانا طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح گلگت بلتستان اور پھر کوئٹہ میں جو یہ اس وقت فرقہ وارانہ واقعات ہم نے دیکھے اور ناخوشگوار ہیں, ان کی مذمت کی جانی چاہیے, اس کو خاتمہ اس طرح کس کا ممکن ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بتائیے گا یہ کیا وجہ ہے کہ فروری پھر اپریل اور پھر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں آپ کے علاقے میں, اس کے سبب آپ کے لیے کیا ٹھوس اقدامات ابھی تک آپ نے اٹھائے ہیں اور کوئی اچھے نتائج نکل رہے ہیں اس کے؟
دیکھیں جی, یہ گلگت بلتستان میں اللہ فضل سے کبھی شیعہ سنی کے جو بات نہیں تھا, لیکن 88 میں یہ ضیاء الحق عامر کے دور میں ایک لشکر کشی ہوا, اس کے بعد سے یہ وبا یہاں چلا ہے. اور اس وقت اب میں ماضی میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن ابتدا انہیں سے ہوا ہے.
اچھا,
اس وقت کسی ایک آدمی کو اگر اس وقت سزا ہوتی جاتا تو شاید یہ واقعات نہیں دہراتا. لیکن اب یہ کراچی کوئٹہ اور گلگت بلتستان کو جو فوکس کیا ہے, یقیناً اس میں بہت بڑی سازش ہے, لیکن اس وقت اللہ کرم ہمارے پاس وسائل نہ ہوتے ہوئے, آپ کو خود پتا ہے کہ نئے نئے صبح ہے, اس کے باوجود ہم نے لوگوں کے جان مال تحفظ کرنے کے لیے بھرپور اپنے اس میں ہم نے کام کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلی بار ہم نے چلاس میں لوگوں کو گرفتار کیا, وہاں فوج بٹھایا اور رینجر کو وہاں بٹھایا, اور وہاں ایک سسٹم ہے جرگل سسٹم, تو انہوں نے ہمیں کہا جی ہم جرگے کی طرف سے ہم آپ لوگوں کو لوگ دیں گے. اسی طرح ہمارے نگر میں کچھ لوگوں کو اغوا کیا تھا, اور اللہ کرم ہے میں ان کو یہ مبارکباد دیتا ہوں اور سلام پہ, انہوں نے بھی وہی ترکہ آزمایا جب یہ کوہستان کا واقعہ, اس وقت بھی انہوں نے بحیثیت مسلمان ان لوگوں کو بحفاظت جو اہل سنت کو اغوا کیا گیا تھا ان کو بحفاظت. لیکن یہ کوئی چھوٹا گیم نہیں ہے, گلگت میں اسی لیے کرفیو لگانا پڑا. آپ کو پتا ہے ایک جمہوری حکومت میں کرفیو بڑی مشکل کے بعد لگایا جاتا ہے, ورنہ سب کچھ ڈائیلاگ کے ذریعے. اگر اس دن ہم کرفیو نہ لگائے تو شاید گلگت میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے کو مارتے, لیکن بر وقت ہم نے اقدام کیا. اور ابھی اللہ کے فضل سے ابھی ہم انشاءاللہ ان سب کو کسی ٹیبل پر لائیں گے, اور ہم باہر کے ان سے نپٹنے کے لیے آپس میں اتفاق پیدا کریں گے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری مدد کرے تو مجھے امید ہے. لیکن یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے جی ایک کڑی ہے, کبھی کراچی پھر کوئٹہ میں, پچھلے دفعہ آپ دیکھے ہزارہ والوں پر انہوں نے وہ کیا, تو یہ کوئی پلان, یہ آپ کو پتا ہے جو لوگ ہے اس کے پیچھے مین مائنڈ سیٹ کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. ہم اگر ہوا میں باتیں کریں گے تو یہ چیز تو چلتا رہے گا.
میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کہ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا ہے تاکہ اس طرح کے 3 اپریل, 28 فروری اور اس طرح کے چلاس جیسے واقعات, کسی کا اغوا ہو نہ صرف اس بنا پہ کہ وہ سنی ہے یا شیعہ ہے, وہ نہ ہو. آپ چیف منسٹر ہیں, ابھی مولانا طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پر وکیلوں پہ اور اہل سنت کے لوگوں پر حملے ہوئے, اسی طرح طرح نیچرلی اہل تشیع ہم نے دیکھا کہ جو کوہستان میں جو بس کا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، اس انوائرمنٹ کو بدلنے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ نیچرلی انتظامی سطحوں پہ تو کر رہے ہیں یہ کام، لیکن اس انوائرمنٹ کو کیسے بدلا جائے گا؟
اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھو جی اچھے اور بڑے لوگ ہر جگہ موجود تھے، جب کوہستان کا واقعہ اس میں ایک اہل سنت تھا جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہے، اس نے مزاحمت کیا اور اس نے اپنا جان گنوایا. اسی طرح ہم چلاس میں جو 162 لوگ آئے تھے اس میں سے صرف 10 کو انہوں نے ہلاک کیا اور باقی 152 کو باعزت. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا گلگت بلتستان میں، میرا کوشش ہے اس میں تمام سیٹ کے لوگوں کو، اہل سنت کو، شیعہ اور اسماعیلیہ اور ہمارے یہاں نور بادشاہ فرقہ ہے، ہم ان کا ایک ابھی میں انشاءاللہ بہت جلد ایک بورڈ بنا رہے ہیں جس میں ان تمام ضلعوں کی نمائندگی کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم یہ ٹیبل ٹاک کے بغیر یہ دیکھنے جی سختی سے، آپ دیکھیں کراچی میں آپ ہر جگہ سختی سے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ختم ہوگا. ہمیں پیار محبت کے لیے ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا، اس کے لیے انشاءاللہ بہت جلد گلگت بلتستان میں ایک علماء بورڈ میں تشکیل دے رہا ہوں یہ فوراً 10 دن کے بعد، اس کے بعد ہم ان کو.
جی آپ کی آواز نہیں ہم تک آ رہی، میرے خیال میں شاید میں بھی سید دیشا صاحب جو ہے گلگت بلتستان کے وزیر اعلی سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک بورڈ بنا رہے ہیں تمام علماء کرام اور جتنے وہاں پر مختلف مسالک کے فقہ کے لوگ بستے ہیں، ہیں تو سارے پاکستانی اور سب مسلمان، اس پر مشتمل ایک بورڈ ہوگا، اس سے انوائرمنٹ بدلے گا. اور جو انہوں نے کہا کہ کچھ سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں، ہم امید کریں گے اس کے نتائج نکلیں گے. وقت ہو جاتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو میں امین شہیدی صاحب اور مولانا طاہر اشرفی صاحب سے پوچھوں گا کہ تجویز بھی تھوڑی سی ہمیں دیں، نشاندہی تو دونوں نے کر لی کہ کیا کیا وجوہات ہیں، تجویز دیں گے اس کا حل کس طرح ممکن ہے، یہ سب کچھ ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ویورز، ہم بات کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے لیکن بات تو کرنی ہے، اگر بات نہیں کریں گے اور جیسے سید مہدی شاہ کہہ رہے تھے ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک نہیں کریں گے تو معاملہ تو، اور اپنی سٹیٹڈ پوزیشنز پہ کھڑے رہیں گے تو معاملہ تو حل کی طرف نہیں جائے گا. امین شہیدی صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ کچھ تجاویز دیں کہ اس معاملے کے حل کرنے کے لیے کیا پریکٹیکل اسٹیپس مزید لینے چاہیے. مہدی شاہ صاحب کی بھی گفتگو سنی اور آپ نے رحمان ملک صاحب سے بھی آپ کے مذاکرات ہوئے، یور ٹیک.
دیکھیے یہاں پر چند ایک چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں حقائق کو موڑ کر توڑ کر پیش نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. لٹریچر اگر کہیں سے بھی آتا ہے تو اس پر پابندی لگنی چاہیے اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے،
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ گالم گلوچ کے ذریعے سے، تکفیری فتووں کے ذریعے سے معاشرے میں تباہی کا پیغام دیتے ہیں اور سامان فراہم کرتے ہیں، ان کو بھی آہنی ہاتھوں سے ان سے نبٹنا چاہیے.
بالکل.
ابھی جس انداز میں طاہر اشرفی صاحب نے گفتگو کی، میرا خیال ہے کہ اس ماحول کو انہوں نے اس طرح سے نہیں رہنے دیا جس طرح سے اس ماحول کو رہنا چاہیے تھا. اب دیکھیں جو باتیں وہ کر رہے تھے یہ وہی موقف ہے اور وہی کام ہے جو امریکی چاہتے ہیں. امریکی اور مغربی قوتیں پاکستان کے اندر مذہبی لڑائی چاہتی ہیں، لسانی لڑائیاں چاہتی ہیں، قبائلی لڑائیاں چاہتی ہیں اور اس ملک کو توڑنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے بکے ہوئے ملا، شکم پرست ملا استعمال ہوتے ہیں، چاہے کہیں پر بھی ہو، کسی بھی لباس میں. میں اس میں کسی سیکٹ کی بات نہیں کر رہا،
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو جو اس آگ میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈالروں میں بکا ہوا ہے،
ٹھیک.
لہذا اس کی ہمیں روک تھام کرنی چاہیے.
یہ ایکسپلینیشن
ایک بات.
آپ تجویز.
دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایران اور سعودی عرب کی طرف کیوں جائیں؟
پاکستان
اگر ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان کی طرف آئیں. اگر ایران سے کوئی اس طرح کی دہشت گردی ہوتی ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے،
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، اگر نہیں روکتی تو پھر ریاستی اداروں کی نااہلی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کو ثابت کرنا چاہیے. آپ صرف الزام لگا کر، اب میں اگر باتیں کھولنا چاہوں،
یقیناً
قوم کو ایک منفی پیغام جائے گا اور منفی پیغام نہیں جانا چاہیے. جہاں تک مکہ پر حملے کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ حاجی ایک ریلی نکالتے تھے، امریکہ مردہ باد ریلی. اس ریلی کو روکنے کے لیے 600 سے زیادہ حاجیوں کا قتل عام کیا گیا. اب یہ حملہ ہے تو بسم اللہ.
میں چاہوں گا کہ موجودہ
میں یہ کہتا ہوں،
اب آپ کی ایکسپلینیشن آ گئی،
ٹھیک ہے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں اسی لیے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں معتدل علماء کی کوئی کمی نہیں ہے.
بالکل
ٹھیک ہے، معتدل علماء کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ آئیں اور قوم کی تقدیر کے فیصلے کریں،
ٹھیک ہے.
پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو شدت پسند ہے چاہے کہیں پر بھی ہے، جو بد زبان ہے چاہے کہیں پر بھی ہے، جو امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی بھی لبادہ اوڑ کے آتا ہے اور دہشت گردی کو فرقہ واریت کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے اس کی زبان بندی بھی ہونی چاہیے اور اس کو روکنا بھی چاہیے.
اور اس کی زبان بندی اس کو جو روکنا چاہیے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو جس سیکٹ کے علماء ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے.
ذمہ داری ہے لیکن سب سے پہلی ذمہ داری قانون کی ہے. اگر دیکھیں قانون اس سلسلے میں بنے ہوئے ہیں نا ان قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو لوگ ممبروں پہ چاہے وہ ذاکر ہے چاہے وہ خطیب ہے چاہے وہ ملا ہے کوئی بھی ہے میں اس میں کسی استثناء کا قائل نہیں ہوں. اگر آ کے عوام میں پیٹرول چھڑک کر آگ لگاتا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے یہ کام کرنے کا اور ریاست کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. لیکن اب تک ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ریاستی اداروں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں چاہے وہ سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے ہوں.
صاحبان سے بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی رہے گی.
قبول کر رہا ہوں میں جنہوں نے لبادہ پہنا چاہے کسی بھی حوالے سے ہونا چاہیے.
وزیر اعلیٰ صاحب ابھی لائن پر تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ بورڈ تشکیل دینا چاہتے ہیں یا ایک کاؤنسل بنانا چاہتے ہیں.
یہ ہماری اپنی تجویز تھی.
اس سے معاملات سلجھیں گے یہ میں جاننا چاہ
کرتا ہوں. دیکھیے فرقہ پرست ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں معتدل علماء کو جمع ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ہم نے قاضی حسین احمد صاحب سے بھی خود بات کی ہے. اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی خود بات کی ہے. سنی جو بریلوی مکتب فکر کے احباب اور علماء اکرام ہیں ان سے بھی ہم نے خود بات کی ہے. اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو داعی وحدت المسلمین سمجھتے ہیں اور ہم اس کام کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں. دینی ذمہ داری خدا کی طرف سے کہ ہم امت کی وحدت کے لیے جدوجہد کریں ان کو توڑنے کے لیے نہیں. لہٰذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی شدت پسند گروپ کو مذہب کا نام دینا بہت بڑی زیادتی ہے. یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے, شدت پسند گروپوں کا مسئلہ ہے.
میں تارا صاحب آپ کی بھی سجیشنز لینا چاہوں گا, پھر میں تارا شریف صاحب کے پاس جاؤں گا. میں کیونکہ فورن کے بعد ڈائریکٹلی اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ مجھے پتا ہے وہاں سے پھر ایک جواب جو ہے لمبا آئے گا.
میرے پاس کچھ سجیشنز ہیں جی, بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا. یہ اس میں جو کیا کرنا چاہیے ہمیں ایک
جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے,
جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, جو کچھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اب اس کو کیسے حل کرنا ہے
نہیں کرنا ہے
میں آ رہا ہوں اسی طرح. دیکھیں کیا یہ کرنا اس میں ہے جو اس وقت وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں, جیسے شاہ صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ بورڈ کی اسٹیبلشمنٹ, یہ ایک اچھا اقدام ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ان کو چاہیے کہ اپنی کوارڈینیشن جو ہے وہ سٹرانگ کریں. جن جن فرقوں کے حوالے سے ایک چیز آ چکی ہے بورڈ کے اوپر اس کو سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا, میرے خیال سے میڈیا کے اوپر ایک ذمہ داری جاتی ہے کہ وہ بھی ایک کمپین بنائے اور اپنی کمپین لانچ کرے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس
ہو. بین الفقہی مسائل جو ہے
یہ ان چیزوں کی اس انداز میں نہیں جانا چاہیے بلکہ پازیٹو وے میں جانا چاہیے جس میں ہماری قربتیں بڑھے.
ایگزیکٹلی
یہ بات بالکل صحیح کی ہے. 88 سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا جو جرم تھا وہ بھی نہیں ہوتا تھا گلگت بلتستان میں. اس سے آگے میں چلتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا انٹیلیجنس نیٹورک بہت اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں وہاں پہ اپائنٹمنٹس کرنی ہے وہ ہمیں بڑی میرٹ کے اوپر کرنی ہے, جس میں ایڈمنسٹریشن ہماری میرٹ پر آئے اور میرٹ کے اوپر فیصلے کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کیا کرنا ہے, ہمیں ہمارا ایک المیہ یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بہت بڑھ گئی. اس سے جو ہمارے جوان ہیں وہ بے روزگار بیٹھے ہیں, ان کے پاس کام نہیں ہے, وہ ان کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. وہاں پر ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنی چاہیے اور تھوڑی سی قربانی دے کے ان کو معاشی طور پر مضبوط کریں, انہیں روزگار دیں, ان کو کاروبار دیں, ان کو ملازمتیں دیں,
ساری ڈیوبل ہیں,
انوالو ہو جائیں.
بالکل
انوالو ہوں گے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ جو ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے, اور جب رسک انوالو ہو جاتا ہے تو وہ آدمی ذرا کیئرفل ہو جاتا ہے.
میں تارا شریف صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, کوئی مجھے بھی پریکٹیکل سولوشنز آپ بتائیں کہ اس کا حل کس طرح ممکن ہے تاکہ پائیدار امن پورے پاکستان میں قائم ہو. مولانا تارا شریف صاحب.
جی انوار صاحب, پہلے تو میں گزارش کر دوں کہ میں نے بات نہیں شروع کی تھی ایران کی, خود علامہ صاحب نے فضائل ایران پڑھے. دوسری بات ہے کہ حاجی جو ہوتا ہے وہ اسلحہ ساتھ لے کے نہیں جاتا, وہ عمارتوں پہ قبضے نہیں کرتا, وہ بیت اللہ پہ قبضہ کے خمینی کی تصویریں نہیں لگاتا یا کسی اپنے لیڈر کی. اس موضوع پہ پھر کبھی بات کر لے علامہ صاحب. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس شخص پہ جو تمن لے اور اس پر بھی جو ڈالر لے. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں. میں آپ کے ذریعے کہتا ہوں کہ اللہ کی توحید, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت,
اصحاب رسول، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، خلفاء راشدین کی عظمت، اس پر اتفاق ہو سکتا ہے، اس پر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے. الحمدللہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں. میں بانی ممبر تھا ملی یکجہتی کونسل کا، میں نے صوبہ پنجاب میں 7.5 سال میں ایڈوائزر رہا. یہاں شیعہ سنی میں نے ایک کمرے میں بٹھائے، ایک طرف علامہ جلیل نقوی ہوتے تھے تو دوسری طرف مولانا اعظم طارق بیٹھے ہوتے تھے. جب تک ہم جو ہے حقیقت پسند نہیں بنیں گے. گلگت کا مسئلہ کیا ہے؟ گلگت کے اندر جو فورسز ہیں ان میں فرقہ واریت پائی جاتی ہے. گلگت کے آئی جی صاحب جو ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، وہ خود ایک فرقہ پرست شخص ہے. وہاں کیسے امن ہو سکتا ہے؟ جیسے مہدی شاہ صاحب نے کہا، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ علماء کا بورڈ بلائیں، انہیں بٹھائیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور جب تک ہم انصاف کا ترازو نہیں پکڑیں گے، اگر کوئی سنی جرم کرتا ہے، اگر کوئی سنی بد زبانی کرتا ہے، اگر کوئی سنی جو ہے وہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو، وہ اصحاب رسول کے بارے میں بکواس کرتا ہے، وہ خلفاء راشدین کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے، وہ امہات المومنین کی توہین کرتا ہے، تو اسے بھی لٹکایا جانا چاہیے. یہ جب ہم انصاف کا ترازو پکڑیں گے. اور آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہی ان سے کہتا ہوں کہ اگر وہ انصاف کا ترازو پکڑ لیں اور یہ طے کر دیں کہ پاکستان کے اندر نہ کوئی کسی کے اکابر کو برا کہے، نہ کوئی کسی کے اکابر کو گالی دے، اپنے مسلک پر رہے، دوسرے کے مسلک کو چھیڑے نہ، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میں اسی طرح یہ بات کہوں گا کہ وزیر داخلہ صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں کو بھی حتمی وہ اس وقت آخری منزل پر پہنچیں گی. ابھی جو طلحہ صاحب نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے، ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ بات میرے اور علامہ شہیدی صاحب کے بیٹھنے سے حل نہیں ہوگی، یہ بات اس وقت حل ہوگی. میں آج بھی تیار ہوں، میں علامہ صاحب کو یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ گلگت جانے کو تیار ہوں. میں نے وزیر داخلہ سے کہا تھا کہ آپ علماء کا وفد لے کے جائیے گلگت میں بھی، بلوچستان میں بھی. ہاں میں نے آپ پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں یہ کہا کہ ہم ہزارہ والوں کے ساتھ جو ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم ان کے ساتھ حد درجہ ہمدردی رکھتے ہیں، اور ہمیں وہ بتائے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم جو بلتستان میں بس میں لوگ مارے گئے، ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. سب سے پہلے میں نے چینلز پر آ کر اس کی مذمت کی علماء اہل سنت کی طرف سے. میں واحد شخص تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسباب بھی دیکھیے کہ اگر کوئی گلگت میں نکلنے والے جلوس پر گرنیڈ مارے گا تو لازمی بات ہے اس کا ریئیکشن آئے گا. اگر کوئی بس میں آنے والے لوگوں کو قتل کرے گا تو اس کا بھی ریئیکشن آئے گا.
آپ نے اچھی باتیں کی ہیں، میں کیونکہ وقت کی قلت ہے میں نے وائنڈ اپ کی طرف بھی جانا ہے. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، پلیز ہمارے ساتھ رہے گا. ایک تو پہلے انہوں نے اچھی سجیشن دی، ان کو بھی ساتھ لے جائے نا گلگت. آپ تو گلگت کے رہنے والے ہیں، تو تارا شفیع صاحب نے تو اچھی بات کی، یو مسٹ ریسیپروکیٹ کریں. آپ اس پروگرام کے فورم سے انہوں نے آفر دی ہے.
میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، آج آپ کے توسل سے بھی یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ پورے پاکستان سے وہ علماء جن کا ماضی فرقہ واریت کے حوالے سے پاکیزہ ہو، جن کی زبانیں فرقہ واریت کے حوالے سے آگ لگانے والی اور آگ برسانے والی نہ ہو، ان سب کو ساتھ لے کر جانا چاہیے. اور صرف گلگت نہیں بلکہ ہر اس سرزمین پر جہاں پہ اس طرح کی فضا ہو. یہاں پر ایک بات میں اور عرض کروں، دیکھیں عوام کے اندر اب بھی فرقہ وارانہ لڑائی نہیں ہے،
بالکل
یہ آپ کو ماننا پڑے گا. یہ گروپس ہیں جو پیسے لیتے ہیں، بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں. بقول ہمارے وزیر داخلہ کے کہنے لگے کہ داریل کے کیمپ سے جو لوگ نکلے 70,000 روپے لے کر انہوں نے ٹارگٹ کلنگز کی، اور 70,000 روپے لے کر انہوں نے اس طرح کے بڑے بڑے واقعات انجام دیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ سنی میں لڑائی نہیں ہے یہ،
بالکل
یہ لڑائی ہے گروپ کی، جو ان گروپوں کی جن کو پیچھے سے باہر کے
شیعہ سنی کو آگے بڑھ کر. درائن صاحب آپ سے وائنڈ اپ کروں گا کہ اس کے صدے باپ کے لیے انیشیٹو لے کے آگے بڑھنا ہوگا. ایٹ آل فرنٹس، آل آر پاکستانی، سب پاکستانی ہیں، سب مسلمان ہیں. پولیٹیکل ول ہے جو طلحہ صاحب نے سجیشنز دی.
کل جیل پہ حملہ ہوا
بنو کی، وہاں جانا چاہ رہے ہیں بنو، اب
کچھ چیزیں اسی کو، کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ آپ کے شعور اور لاشعور میں آپ کا شوق ہو نہ ہو وہ ان کو رچایا جاتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جو کی دشمن داریاں اس ریجن سے ہٹ کے، آپ کے گھر سے ہٹ کے کہیں اور بھی ہیں.
آپ کا فلسفہ اپنی جگہ پر، مجھے بتائیں
پولیٹیکل ول، تو ہم تو ہر دروازے پہ جا رہے ہیں، ہر ایک کو
تو دروازے پہ، آپ تو
اس طرح سے مکمل کروں گا. رحمان ملک صاحب نے ایک بات کی، ہم نے ان سے بلوچستان اور کوئٹہ کے حوالے سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی کوئٹہ کے اندر ہم قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، مجرموں کو سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے رکاوٹ خود وزیر اعلی ہے جو ہمارے اپنے وزیر اعلی ہیں.
رکاوٹ اس کا جواب
میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کے تمام ادارے اور پولیٹیکل فورسز اور مذہبی ادارے سب کے سب متفق ہو جائیں پاکستان میں امن کے لیے، تو پاکستان کے ہر کونے میں نہ مذہبی جنگجو ہوگی نہ لسانی.
اور بلوچستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل انیشیٹو لیں گے نا، اور بلوچستان حکومت کا مانتا نہیں بلکہ سہولت فراہم کرے گا،
100%
مینڈیٹ ہے. آپ تینوں چاروں موزز مہمانوں کا، سینیٹر طلحہ محمود صاحب، امین شہیدی صاحب، آیت اللہ درانی صاحب، مولانا طاہر اشرفی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے لاہور سے جوائن کر، آپ تین موزز مہمان اسلام آباد سے. مختصر ویورز یہ کہ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم نے ہی اس کو سنوارنا ہے، اس کو بگاڑ سے بچانا ہے، اس میں کوئی شیعہ سنی کی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے، سب پاکستانی ہے. اور فنڈامنٹل رائٹس بھی یہی ہیں کہ نہ ہمارا مذہب اس کی قطعی اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارا آئین و قانون، اور سب کو مل کر بنانے لیڈ آیت اللہ درانی صاحب کی جماعت لینے نہیں ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے اپنا اس میں وزن ڈالا ہے، اور علماء اکرام کا اس میں بڑا کلیدی رول ہے، اور میڈیا کو جو بات اچھی بات کی سیٹر تلا نے کہ جو ڈیفنسز ہیں ان پر توجہ دینے کے بجائے جو آپس میں چیزیں ملتی ہیں ان کو زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کریں تاکہ اختلافات ختم ہو. اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں فرقہ واریت کا ناسور ختم ہو، ہم پروگرام کو کلوز کریں گے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے such@ptv.com.pk، ٹیلی فون نمبر ہے 9 2 Country Code 5192 0 3 4 1 9. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ سید انوار الحسن اور سچتے کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ان شاء اللہ کل رات 8:05 پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ کے بان.